الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ایک منظر تو ان آیات کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے کل مکمل کر لیا تھا. آج ہم عارف و مسائل سے شروع کرتے ہیں. پڑھنا پیج نمبر 549 پر ہے اور آیات نمبر ہیں 21, 22, 23, 21, 22, 23. تو ان میں حضرت نے جو عارف و مسائل میں سب سے پہلی بات نقل کری وہ ہے فسلکہ ینابیع فی الارض, ٹھیک ہے, کہ اس نے پھر چلایا اس کو, یعنی جو پانی نازل کیا تھا نا آسمان سے, تو اس کو چلایا اللہ تعالیٰ نے ینابیع فی الارض, زمین کے اندر چشموں میں یا چشموں کی صورت میں, ٹھیک ہے. تو اس میں لکھتا ہے کہ ینابیع ینبوع کی جمع ہے جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پڑھ تو نہیں گیا تھا نا, پھوٹنے والے چشمے ہیں, مطلب یہ کہ آسمان سے پانی نازل کر دینا ہی ایک عظیم الشان نعمت ہے, مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جائے تو انسان اس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک ہی فائدہ اٹھا سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو بارش کا پانی آخر کار یا تو زمین میں ایبزارب ہو جاتا ہے یا ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو سیو کرنے کے اگر طریقے نہ ہوتے تو اچھا چلے ٹھیک ہے. حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کی محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیے. اچھا, انہوں نے بتایا کہ ہم تیسرے پیراگراف تک پڑھ چکے تھے پیج نمبر 550 پر, تو یہاں تک پڑھ لیا تھا. مختلف الوانہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ جو کھیتی اگتی ہے تو یہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے, صورتوں کی ہوتی ہے, شکلوں کی ہوتی ہے, اور اس کے اندر یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب آتا رہتا ہے, تبدیلی, انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی, بالکل ہی کوئی چیز الٹ جائے نا تو ایسی تبدیلی کو انقلاب کہتے ہیں. تھوڑی سی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے, جیسے کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے, پوری حکومت کا تختہ الٹ جاتا ہے تب اس کو انقلاب کہتے ہیں, پورا نظام تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے ملک میں تو کیا ہوتا ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, نظام نہیں بدلتا, اس وجہ سے انقلاب نہیں کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے, جب بھی وہ بےچارے نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو, کالجوں کے اندر ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ یونین والے, وہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. بہرحال تو آگے فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لذکرہ لأولی الالباب, کہ بے شک یہ ذکرہ ہے, یہ نصیحت ہے. ذکرہ سے مراد ہوتی ہے نصیحت نامہ, نصیحت کرنے والی چیز. لأولی الالباب, اولی الالباب یعنی لب والوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور لب کے بارے میں کافی تفصیل سے پیچھے بات ہو چکی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی پانی اتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے, پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اگانے, اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ بھوسا الگ ہو جانے میں بڑی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت و حکمت کے دلائل ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف پوائنٹ کرنے والی ہیں, ہے نا, دلالت کرنے والی, پوائنٹ کرنے والی, ٹھیک ہے. لیکن اولو الالباب کے لیے جو بے توجہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے کوئی پوائنٹ پوائنٹ نہیں کرتی, یعنی کرتی تو ہیں لیکن اس کو نظر ہی نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملے کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے, جو ذریعہ ہو سکتی ہے اپنے خالق و مالک کے پہچاننے کا, ٹھیک ہے. تو جو چابی چھپی ہوئی ہے, کی چھپی ہوئی ہے, وہ ہے پے اٹینشن کرنے کے اندر, ہے نا. جس نے پے اٹینشن نہیں کری تو اس کے سامنے ہمالیہ پہاڑ بھی آ جائے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی, ٹھیک ہے. اور جس نے پے اٹینشن کری تو اس کو تو ہر چھوٹی بڑی چیز نظر آئے گی, سمجھ میں آئے گی اس کو, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اٹینشن پے کر سکتے ہیں, اور جب اٹینشن پے کرتے ہیں تو بات کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک ایوریج عقل والے کے اندر بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے. پوری بات ظاہر ہے, ہر بات کی بہت تفصیلات ہوتی ہیں, بہت یعنی ڈیپتھس ہوتی ہیں, وہ ہر بندے کے اندر ایک لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, لیکن جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اتنا اس کو ڈیپتھ بھی سمجھ میں آتی چلی جائے گی. لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ توجہ دینے سے, ہے نا. توجہ اپنی وجہ کو, اپنے چہرے کو, اپنے روحانی چہرے کو, اپنے عقل کے رخ کو کسی طرف لگا دینا, یہ شرط ہے. آگے فرماتے ہیں, افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ وہ جس کا کہ سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے, فہو علی نور من ربہ, بس وہ ہے اپنے رب کی طرف سے نور میں, نور کے راستے میں, روشنی میں, ٹھیک ہے. تو شرح کے لفظی معنی کھولنے, پھیلانے اور وسیع کرنے کے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ کتابوں کی شرح ہوتی ہے, بڑی بڑی کتابوں کی ہمارے مشائخ نے شرح بھی لکھی. آج کل تو شرح کا تصور جو ہے وہ صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, کہ جو نصاب کی کتاب ہوتی ہے اس کی شرح ہوتی ہے, اس میں آنسر گائیڈز ہوتی ہیں, تو اس کو پڑھ کر کے لوگ جلدی سے ایگزام پاس کر لیتے ہیں بس. لیکن یہ تو ایک غلط استعمال ہے نا شرح کا, یا ایک بڑی لمیٹڈ استعمال ہے. ورنہ تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے پہلے, کوئی بزرگ ایک کتاب لکھتے تھے, پھر دوسرے بزرگ اس کی کتاب کی شرح لکھتے تھے, پھر تیسرے بزرگ اس شرح کی شرح لکھتے تھے. کیسی کیسی شروحات ہمارے یعنی علمی خزانے کے اندر موجود ہیں. ایک فقہ کی کتاب ہے مختصر القدوری, ہے نا, اس کا نام ہی مختصر القدوری, یعنی ایک جگہ تھی وہاں کے رہنے والے صاحب جو لوگ ہیں وہ قدور کے وہ کہلاتے تھے, یا کچھ مختلف وجوہات ہیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کا نام قدوری کیوں ہے. بہرحال تو انہوں نے ایک مختصر سی کتاب لکھی فقہ کی. اب اس مختصر فقہ کی کتاب کی شرح لکھی, اس کا نام ہے ہدایہ شریف, ہدایہ. اور یہ شرح جو ہے یہ خود حنفی فقہ کے اندر ایک بہت عظیم ترین فقہ کی کتاب بن گئی. یعنی قدوری کی شرح وہ خود ایک اصل کتاب بن گئی, جس کو کہ پھر ایڈوانس درجوں کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہدایہ شریف کی کتنے لوگوں نے شروحات لکھی, عربی کے اندر شروحات موجود ہیں, پھر اردو کے اندر شروحات موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر شرح کے اندر مزید تفصیلات بہت زیادہ, اتنا ہمارے مشائخ جو ہے وہ کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے کہ ابھی ایک شیخ کا نظر سے گزرا کہ مختصر قدوری خیر اتنی بھی مختصر نہیں ہے, نام سے تو مختصر ہے لیکن ہے نہیں اتنی مختصر. ایک شیخ اتنی تیزی سے تالیف کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک رات کے اندر بیٹھ کر کے پوری مختصر القدوری لکھ دی, ٹھیک ہے نا, یعنی نقل کر لی بیس کے لیے. تو ان کی لکھنے کی جو سپیڈ بتا رہے ہیں نا, وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پوری مختصر القدوری انہوں نے ایک رات میں لکھ لی. اور اس کے علاوہ ایسے ایسے لکھا کرتے تھے کہ ایک ایک رات کے اندر اتنا اماؤنٹ لکھ لیا کرتے تھے کہ ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. ایک رات تو کیا, ایک ہفتے کے اندر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے, ایک مہینے میں اس کو نہیں پڑھ سکتے, جتنا وہ لوگ ایک رات کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. اور خالی بیکار کی باتیں نہیں لکھتے تھے, ہر چیز جو تھی اتنی تحقیقی اور اتنی یعنی بہت ہی سنجیدہ قسم کے مضامین لکھتے تھے, اور اتنا تیزی کے ساتھ لکھا کرتے تھے ہمارے مشائخ. اور جی عجیب عجیب جو یہ 1400 سال کی تاریخ ہے نا اسلامی, اس میں تو ایسی ایسی علمی اور اخلاقی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے نا اگر تازہ کرنا چاہیں تو صرف ان لوگوں کے واقعات پڑھ کر کے ایمان اچھا خاصا مضبوط ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان حضرات کے جو واقعات ہیں نا, خواتین بھی ان کے اندر بہت ساری شامل ہیں, تو ان کے واقعات کو پڑھتے رہا کریں. ایمان کابرین نے کیسے کیسے علمی اور اخلاقی مثالیں قائم کرنی ہیں اس دنیا کے اندر, جو کہ کوئی اور تہذیب اس طرح کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی. بہرحال آگے فرمایا کہ شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں. جیسے اردو میں ایک محاورے کے طور پر وسعت قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ قلب کی وسعت, یعنی ہیونگ اے بگ ہارٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی کوئی دل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, وہ تو ایک بیماری بن جائے گی اگر فزیکل دل کا سائز بڑا ہو جائے, یا یہ کہ قلب جو ہے وہ پھیل جاتا ہے کوئی, یہ وسعت قلب کا مطلب نہیں ہے. بلکہ وسعت قلب کے وہی معنی ہیں جو کہ آج نے سب کو گروپس کے اوپر بھیجے بھی ہیں, اور کچھ لوگوں نے پوچھے بھی ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا قوت قلب, یہ قوت قلب کیا چیز ہوتی ہے جس سے کہ تعاون کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آج کل کرونا کا مقابلہ قوت قلب سے کیا جا سکتا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا تعاون کا مقابلہ قوت قلب سے کرنے کے بارے میں. تو یہ وسعت قلب جو ہے نا, یہی قوت قلب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو شرح صدر کے معنی وسعت قلب کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ قلب میں اس کی استعداد موجود ہو, یعنی موجود ہو جائے یعنی کہ پہلے سے موجود تھی, بلکہ موجود ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں گے تو اس کے اندر استعداد آ جائے گی کہ وہ تکوینی آیات الہیہ, آسمان و زمین اور خود اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے عبرت اور فوائد حاصل کرے. اسی طرح جو آیات الہیہ بصورت کتاب و احکام نازل کی جاتی ہیں ان میں غور کر کے استفادہ کر سکے. استفادہ کا مطلب فائدہ حاصل کرنا, ٹھیک ہے. کیا مطلب کہ تکوینی آیات الہیہ کیا ہیں کہ یعنی اللہ کی ایسی نشانیاں جو کہ اللہ کی مخلوق میں موجود ہیں. اللہ کی مخلوق سے مراد یہاں پر یہ یعنی آسمان, زمین, درخت, پہاڑ, مٹی, پانی, جانور, یہ سب کو جو ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کا حکم دے کر کے کن فرمایا اور یہ جو ہے وہ یعنی بننا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کن سے ہی سب کچھ بنایا نا, کچھ چیزیں جلدی بن گئیں, کچھ چیزیں تدریجن بنی, لیکن بنی تو کن سے ہی, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہمارے گرد نظر آتا ہے نا, یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن گیا. اس میں ہماری نیکی یا ہماری برائی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تکوینی کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں کسی انسان کے عمل کا عمل دخل نہ ہو, کہ بھئی ہم نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کے نتیجے میں کچھ برکتیں آتی ہیں, نیکی کے نتیجے میں انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے نا, انسان کا مزاج اچھا ہوتا ہے, انسان کا ماحول اچھا ہوتا ہے جب نیکی کرتا ہے. تو وہ جو اچھا ماحول ہوا, جو مزاج اچھا ہوا ہے نا, جو محبتیں پیدا ہوئیں, تو اس کا ریزن کیا بنا؟ نیکیاں. اسی طریقے سے جو بے برکتیاں آئیں, نحوستیں آئیں, لڑائی جھگڑے ہوئے, گالم گلوچ ہوئی, طلاقیں ہوئیں, ہیں طبیعتیں خراب ہوئیں, وائرسز پھیلے, طاعون پھیلے, یہ سب کچھ ہوا, تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو اس کا الزام جو ہے وہ گناہوں کے اوپر جا رہا ہے نا. تو یہ تکوینی نہیں کہہ رہا تھا, اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ اس عمل کی جزا ہے. تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا اس وجہ سے وہ ہو گیا. مثال کے طور پر صحابہ کرام کی اموات تعاون کے اندر ہوئیں, ہے نا بھئی, ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ صحابہ کرام کتنے بڑے بڑے, ابو عبیدہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہے نا, اور کیسے کیسے بڑے بڑے صحابہ تھے, یعنی جن کی قبروں سے آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں, ایسے صحابہ یہ تعاون میں گئے دنیا سے, ہے نا. تو کیا ان کے پاس قوت قلبی نہیں تھی؟ آج پڑھا ہے لوگوں نے, سب نے وہ میسج پڑھا ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جی قوت قلب سے تم تعاون کا مقابلہ کرو. تو کیا یہ جو صحابہ تھے, اشرہ مبشرہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, ہے نا, انہوں نے جنت کی خوشخبریاں پائی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ سے قرآن کے اندر, کیا ان کے پاس قوت قلبی نہیں تھی؟ یہ بغیر قوت قلبی کے زندگی گزار رہے تھے, تو تعاون آیا تو اس میں اس کی لپیٹ میں آ کر کے دنیا سے چلے گئے. کیا خیال ہے, ایسا ہی تھا؟ نہیں. تو ان کی موت کو کیا کہیں گے پھر؟ یہ نہیں کہ قوت قلبی نہیں تھی تو تعاون کا مقابلہ نہیں کر سکے. جیسے کہ خود کیا ہوا, قوت قلبی نہیں تھی, گناہوں کی وجہ سے نہیں تھی, ہے نا. قوت قلبی کا نہ ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تو یہ جزا کہلائے گا کہ گناہ کیے قوت قلبی ختم ہو گئی, اس وجہ سے تعاون کا مقابلہ نہیں کر سکے, چلے گئے دنیا سے. لیکن ایک شخص ہے کہ جس کے اندر قوت قلبی ہے, اس کے باوجود وہ تعاون میں مبتلا ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا, تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ شہادت والی موت ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, بے شک شہادت والی موت ہوگی, لیکن اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا جس کا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے بارے میں اس کے لیے کہا جائے گا یہ تکوینی معاملہ تھا. اس کو کیا کہیں گے؟ تکوینی معاملہ تھا یہ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ انہوں نے تعاون کا شکار ہو کر کے دنیا سے جانا تھا, ان کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے اندر, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ان کے پاس قوت قلبی موجود تھی, لیکن اللہ کا حکم آ گیا, تعاون کو سبب بنا دیا, دنیا سے چلے گئے اور ان کو شہادت والی موت مل گئی جیسے آپ نے فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے فرق ہے؟ لیکن ایک گناہگار انسان ہے, ایک ٹینشن میں انگزائٹی کا شکار ہے مستقل, ہر وقت پریشان منافقت کی وجہ سے, ہر وقت ڈولتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ہے نا, بالکل ہی نور سے فارغ ہے, اس کی زندگی میں جو ہے وہ گناہوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے وہ تعاون ہوتا ہے, جیسے کہ آج آپ لوگوں کو میسج بھیجا ہے کہ جو کووڈ ہو رہا ہے تو ان کی سائنٹیفک ریسرچز, انہی کافروں کی سائنٹیفک ریسرچز ہے نا, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جی وائرس آپ کو نہیں مارتا, بلکہ وائرس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر جو پہلے سے ٹینشن موجود ہوتی ہے, پہلے سے جو انفلیمیشن موجود ہوتی ہے, جو کہ آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کے اندر موجود تھی, آپ کی بد احتیاطیوں کی وجہ سے, جسمانی اور روحانی بد احتیاطیاں. جسمانی بد احتیاطیاں کیا مطلب؟ کہ کھائے چلے جا رہے ہیں برگر, لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر, برگر, فرینچ فرائز اور تیل والی چیزیں, ہے نا, یہ ساری چیزیں کھائے چلے جا رہے ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جسمانی بد احتیاطیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے میں بھی انفلمیشن پیدا ہوتا ہے. اور روحانی بد احتیاطیاں, اینگر, غصہ, ہے نا, تکبر کی وجہ سے جو غصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں پہ غصہ کرتا ہے, تکبر کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ان سے معافی بھی نہیں مانگتا, ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بد احتیاطیاں ہیں. تو جسمانی بد احتیاطیاں اور روحانی بد احتیاطیاں, ان کے نتیجے میں جو انسان کے اندر میڈیکل ایشوز کریٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, جب اس کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ایسا چین ری ایکشن, جس کو کیا وہ سائٹوٹوکن کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, میرا تو یہ ایریا نہیں ہے, خیر بہرحال جو بھی چین ری ایکشن اس کے اندر کریٹ ہوتے ہیں, دیٹ از واٹ کازز ڈیتھ. موت اس سے کاز ہوتی ہے, ہے نا, یعنی انڈائریکٹلی وائرس تو اس کا کاز بن جاتا ہے, لیکن ڈائریکٹلی وائرس کاز نہیں بنتا اس کا, ٹھیک ہے, موت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو اب ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی زندگی میں جسمانی بد احتیاطیاں بھی ہیں, روحانی بد احتیاطیاں بھی ہیں, تو وہ اگر وائرس کا شکار ہو کر کے یا تعاون کا شکار ہو کر کے مرے گا تو اس کو کیا نہیں کہیں گے؟ جی اس کو کیا نہیں کہیں گے؟ جی کیا نہیں کہیں گے؟ سوال, ہاں, اس کو تکوینی موت نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, اس کو تکوینی موت نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے, جس کو کہ جزا بھی کہتے ہیں, اس کو جزا مل رہی ہے اپنی حرکتوں کی, ٹھیک ہے, فرق سمجھ میں آ رہا ہے تکوینی میں اور غیر تکوینی میں, ٹھیک ہے. تو مرنا تو بھائی ایک دن لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس دن ہم نے مرنا ہے اور کس سبب سے مرنا ہے, لیکن ہمارے اعمال کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر؟ اگر ہم برا کام کریں گے تو ہماری موت کی کاز جو ہے وہ ہمارے برے کام کہلائیں گے, اور اگر ہم برا کام نہیں کریں گے تو پھر تکوینی موت کہلائے گی وہ. ہاں بھائی ان کو تو مرنا تھا, وقت معین تھا, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, ہے نا, تو بھائی رات بھر نیند آئے, آرام سے سوئیں, سویا کریں, موت ایک دن معین ہے, لیکن اس بات پہ اعتماد نہیں ہوتا نا کہ موت کا ایک دن معین ہے. تو جب گناہ کرتے ہیں تو اسی قسم کے سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ وہ تکوینی کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, شرح صدر کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر استعداد پیدا کر دی کہ وہ تکوینی آیات الہیہ آسمان و زمین ہے نا, ہمارے آسمان میں کیا ہو رہا ہے, زمین میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ہوتا, یعنی زمین چل رہی ہے یہ, وہ تو ظہر الفساد و فی البر فی البحر والبر والی تو الگ بات ہے نا, وہ فساد زمین کے اندر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر روٹیٹ کر لیتی ہے اور 365 دن میں ریوالو کر لیتی ہے, تو اس میں ہمارے گناہوں کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ سب تکوینی آیات الہیہ ہیں. ٹھیک ہے. آسمان و زمین اور خود اپنی پیدائش وغیرہ میں غور کر کے, جیسے کہ ابھی پیچھے کی آیات میں ہم نے پڑھا ہے, عبرت اور فوائد حاصل کر سکے. اسی طرح جو آیات الہیہ بطور کتاب و احکام نازل کی جاتی ہیں, یعنی قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی ساری کی ساری انسپائرڈ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. وما ینطق الہوا, کیا ہو رہا ہے یہ ہدایت اللہ صاحب, اسی وجہ سے چیٹ ونڈو اور پارٹیسپینٹ ونڈو یہ بند ہو رہی ہے, کچھ اور چکر ہے, بہت بند ہو جاتا ہے. تو کوئی وائرس تو نہیں آ گیا زوم کے اندر. تو ان میں غور کر کے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے. اب یہ جو قرآن اور حدیث کے اندر غور کر کے استفادہ حاصل کرنے کا کیا مطلب, وہی مطلب جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے تو اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا, بس ہے کوئی جو اس کے اندر اس سے عبرت حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے, تو وہ اس کے قابل ہو جاتا ہے. بے شک وہ عالم دین نہ ہو, وہ فقیہ نہ ہو, وہ مسائل کا استنباط تو نہیں کر سکتا, شرعی مسائل تو ڈیڈیوس نہیں کر سکتا قرآن اور حدیث میں سے, لیکن جو اس کے اندر ذکر والی آیات ہیں, آخرت کے بارے میں جو آیات ہیں ہے نا, اور جو یاد دہانی کی باتیں ہیں اور ہے نا پرانے قوموں کے قصے ہیں اور آگے کی باتیں ہیں پیچھے کی, وہ ساری نصیحت والی جو باتیں ہیں, وہ ان نصیحت والی باتوں کو سمجھ کر کے ان سے نصیحت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے نا. تو اتنی استعداد قرآن کی, اتنا تدبر کرنے کے یہ شخص قابل ہو جاتا ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. تو سینہ کھولنے کا یہ مطلب ہے, سینہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ عالم دین بن جاتا ہے اور جو ہے وہ 8 سال کا عالم کورس کر لے گا, 12 سال کا عالم کورس کر لے گا, یا مفتی بن جائے گا, یا یہ بن جائے گا, وہ بن جائے گا, نہیں, بلکہ اتنا تدبر کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں کہ اس کا بالمقابل دل تنگی اور قساوت قلب ہے. ایک منٹ ہے. کی تنگی اور دل کی سختی ہے نا, تنگ ہونا سخت ہونا, ویسے تو دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی سی اندر تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے. تنگی کا ایک ڈفرنٹ کیفیت ہوتی ہے اور سخت ہونا, اچھا فرق بلکہ ہے کہ تنگی والی کیفیت اس کو ہم اپنی عام زبان میں مایوسی والی کیفیت کہتے ہیں, ڈپریشن والی کیفیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سختی والی کیفیت کو ہم کیا کہتے ہیں, سختی والی کیفیت کو لوگ تو ایسے دوسرے انداز میں کہتے ہیں, وہ بڑا سخت ہے جی, بڑا بڑا اسٹرکٹ ہے جی, بڑا یہ ہے جی, بڑا وہ ہے جی, ہے نا. لیکن سختی والی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ بتائیں, شقی, ہاں شقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ بتائیں چلیں, تنگی والی کیفیت کے لیے تو مایوسی والی ایک ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے, سختی والی کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ ڈانٹتے بہت ہیں ہے نا, या क्या मतलब है? अगर इसके अलावा डांटने वाले के अलावा कोई और मतलब अगर है किसी के जहन में तो बताएं। कसावत कल्ब का क्या मतलब है? जिस दिल में कुछ जज्ब ना हो सके। माशाल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। ना मानने वाली कैफियत है ना भाई। सख्ती की दो सूरतें हैं ना, एक तो वो सूरत है जो कि हमें पसंद है बोलना कि जी बहुत डांटते हैं जी ये, है ना, बहुत जो है वो गुनाहों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं जी, है ना, तो हमें क्यों खामखा हमारा चेहरा दिखाते रहते हैं, अच्छा खासा मैं अपने बारे में खुशफहमी में मुबतला हूँ तो क्यों खामखा मुझे बदफहमी में मुबतला करते रहते हैं, तो बड़े सख्त हैं जी। ठीक है, तो ये तो एक हो गई ना डेफिनेशन जो कि हमारे नजदीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जिसको के वो हमारे मशायख बयान करते हैं कि वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है वो कोई कुछ लोग आए और आके कहने लगे कि हजरत कुछ कुछ बताएं हमारा इलाज कि लगता है हमारे दिल सो गए हैं। तो हजरत हसन बसरी ने फरमाया ऐसा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने आप कुरान और हदीस पढ़ते हैं और आखिरत की बातें करते हैं और हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। तो हसन बसरी ने जवाब दिया कि अगर ये मामला है तुम्हारा तो ये मत कहो कि तुम्हारे दिल सो गए हैं, बल्कि ये कहो कि तुम्हारे दिल मो गए हैं, मर गए हैं। इसलिए कि अगर सोने वाले शख्स को जगाया जाए तो वो तो जाग जाता है, लेकिन मरे हुए शख्स को अगर जगाया जाए वो नहीं जागता, है ना। मरे हुए को आप जगाएं तो वो जाग जाएगा, वो नहीं जागता। ठीक है, तो जो सख्त कल्ब होता है ना उसकी असल तारीफ जो है, जो कि बड़ों के नजदीक है, हमारी नहीं लेकिन बड़ों के नजदीक जो है ना, वो क्या है कि उसके ऊपर नसीहत असर नहीं करती। उसको प्यार से समझाओ फिर भी नहीं मानेगा, उसको डांट के समझाओ फिर भी नहीं मानेगा, है ना। जैस जो कर लो उसने नहीं माननी, है ना। हमारे यहाँ के एक शख्सियत मशहूर है, मैं ना मानू, है ना, मानू बिल्ली, ठीक है, ना मानू बिल्ली हमारे यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं ना मानू वाली जो कैफियत है ना, ये कसावत कल्ब, ठीक है, कि तुम कुछ कर लो मैंने तो नहीं माननी है। ठीक है, इसको कहते हैं कसावत कल्ब वाली कैफियत। और दिल तंगी वाली कैफियत जो है वो मायूसी वाली कैफियत एक अलग चीज होती है जो कि आजकल जरा मुश्किल से मिलती है। कुरान करीम की एक आयत यजअलु सदरहु ضيقًا حرجًا, और इस जगह अगली आयत में लिल قاسيت قلوبهم, इस शरह सदर के बिलमुकाबिल आया है। ठीक है, यानी दूसरी जगहों पे कुरान में भी इन बातों का जिक्र है, वयकन हरजन। ठीक है, कि भी वयका जो है ना ये तंगी के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज। ठीक है, कि उसके उसका जो सीना है ना वो तंग हो गया। और एक जगह पर इस जगह जो आयत में अल्लाह ताला ने कासियत कुलूबहुम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ठीक है भाई, ये वैसे जूम में कोई बहुत सीरियस मसला हुआ है, या तो वायरस की वजह से या कोई और शक्ल में कोई वायरस साहब बैठे हुए हैं जो कि बार बार विंडोज को बंद कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या दूसरी तरफ भी हो रहा है इस तरीके से, लेकिन वहां पे कम हो रहा है, मर्दों की साइड पे ज्यादा हो रहा है। एनीवे, तो चलते हैं आगे के। अच्छा, इन्होंने लिखा क्या है, हार्ट डजंट एक्सेप्ट गुड थिंग्स, हिदायत का नूर दाखिल नहीं होता। हाँ, हिदायत का नूर दाखिल नहीं होता, लेकिन कोई बात भी दाखिल नहीं होती। नूर तो बाद में आएगा ना, पहले तो जो अल्फाज हैं वो अकल में दाखिल होंगे, बाद नूर तो बाद में आता है, तो वो अल्फाज ही दाखिल नहीं हो रहे होते असल में, क्योंकि वो दीवार लगाई हुई होती है अपने कान के आगे। दिल का सख्त हो जाना जिसकी वजह से हक बात समझ नहीं आती जी, कल्ब सलीम ना होना, दिल का मिट्टी की सिफात से खाली होना। चले जी, इनकबास जो है वो तंगी के लिए इस्तेमाल होता है, कब्ज तंगी के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु तिलावत फरमाई तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरह सदर का मतलब पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नूर ईमान इंसान के कल्ब में दाखिल होता है तो उसका कल्ब वसी हो जाता है, जिससे अहकाम इलाहिया का समझना और अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, नूर ईमान। हमने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शरह सदर की अलामत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा रहने वाले घर, अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, खुलूद कहते हैं हमेशा रहने वाली चीज। ठीक है, दारुल खुलूद यानी हमेशा रहने वाला घर, यानी मौत के बाद जो घर होता है, तो हमेशा रहने वाले घर की तरफ रागिब और मायल होना, और دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذائز اور زینت سے دور رہنا ہے نا, اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا, یہ ہے شرح صدر کی علامت. ٹھیک ہے, کتنی بہترین تین علامتیں بتا دی نا. اب ہم اپنے اندر دیکھ لیں کہ جی ہم رہنے والے گھر کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں اور اس گھر کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں, کمپیئر کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آیت مذکورہ کو حرف استفہام افمن سے شروع کیا گیا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے نور پر ہے, یعنی اس کی روشنی میں سب کام کرتا ہے, اور وہ آدمی جو دل تنگ اور سخت دل ہو کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بالمقابل سخت دل کا ذکر اگلی آیت میں عذاب ویل کے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو نا سورہ انعام کے اندر بہت زبردست طریقے سے جو بیان فرمایا نا, اومن کان میتن, کہ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا, فأحییناہ, پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے اور دودھ شریف بھائی تھے, ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے. اومن کان میتن فأحییناہ, ہے نا, پھر وہ زندہ ہو گیا. وجعلنا لہ نوراً, اور اس کے لیے ہم نے بنا دیا نور, یمشی بہی فی الناس, اب وہ انسانوں کے درمیان اس نور کے ساتھ چلتا ہے. کیا مطلب, یہ جو نور ہے یہ صرف قیامت کے دن نہیں ملے گا ایمان والوں کو, کہ وہ جو پل صراط کی تاریکی کے اندر کراس کرنے کے لیے جو نور ملے گا جس سے کہ جو منافقین ہوں گے ان کو دیا جائے گا کہ تمہیں یہ نور نہیں ملنے والا ہے, وہ تم تو واپس لوٹو, وہاں پر جو نور ملے گا اس کی بات نہیں ہو رہی, اس دنیا کے اندر نور ملتا ہے, وہ تو نور بعد میں ملے گا, ابھی یہیں پر اسی دنیا کے اندر نور مل جاتا ہے. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس, انسانوں کے درمیان جو وہ زندگی گزارتا ہے وہ نور کے ساتھ نکل آتا ہے. كما مثله في الظلمات, کہ کیا اس کی مثال جو ہے وہ اس جیسی ہو سکتی ہے جو کہ تاریکیوں کے اندر ہے, اپنے گناہوں کی تاریکی کے اندر پڑا ہوا ہے, لیس بخارج منہا, اور نکل ہی نہیں پا رہا اس کے اندر سے, ہے نا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اسی طریقے سے ہم کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین بنا دیتے ہیں, ہے نا, وہ اپنے حالات کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بالکل ٹھیک ٹھیک راستے کے اوپر ہیں, ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں, ہمیں ان مولویوں کی ضرورت نہیں, ہے نا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, جو وہ کام کرتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نور کا جو معاملہ ہے یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں جو نور والے ہیں اور بغیر نور والے ہیں, نورانی مخلوق, وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. بہرحال آگے چلتے ہیں. فویل للقاسیہ قلوبہم, تو قاسیہ کہتے ہیں قساوت سے مشتق ہے, یعنی ڈرائیوڈ ہے, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قساوت, جس کے معنی سخت دل ہونا, جس کو کسی پر رحم نہ آئے اور جو اللہ کے ذکر اور اس کے احکام سے کوئی اثر قبول نہ کرے. ٹھیک ہے نا, جس کو کسی پہ رحم نہ آئے, وہ جب کوئی معافی مانگتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا, ہے نا, کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اس کو معاف نہیں کرتا, تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آج کی میڈیکل سائنس کرونا کے علاج کے تحت بھی یہ بات کر رہی ہے, پہلے بھی کر رہی تھی آج بھی کر رہی ہے, کہ جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے نا, ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے, تو اس کی امیونٹی پاور بڑھ جاتی ہے, اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے معاف کرنے سے بھی. ٹھیک ہے, تو جو معاف نہیں کرتا وہ کیا ہوا, سخت دل ہوا, قاسیت قلوبہم, اور جو قاسیت قلوبہم ہوا تو آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے, دنیا میں بھی اس کی امیونٹی پاور نہیں ہوتی پھر. یہ ساری چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہے نا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, کہ اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث بہترین بات کو نازل کیا ایک کتاب کی شکل میں جو کہ متشابہن ہے, مثانیہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں مزید کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ کے مقبول بندوں کا یہ حال ذکر کیا گیا تھا کہ یستمعون القول فیتبعون احسنہ, کہ وہ بہت غور سے سنتے ہیں قول کو, بات کو, چاہے وہ قرآن اور حدیث ہو چاہے وہ کسی کی بھی بات ہو, غور سے سنتے ہیں پے اٹینشن کر کے, فیتبعون احسنہ, پھر اس کے اندر سے احسن بات کو لیتے ہیں یا احسن طریقے سے قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں باتیں اس میں ہم نے پیچھے پڑھی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بتلا دیا کہ پورا قرآن ہی احسن الحدیث ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پیچھے ڈسکشن ہوئی تھی نا, کسی مفسر نے یہ کہا کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ پوری کی پوری مراد ہے, کسی نے کہا کہ نہیں عام لوگوں کی باتیں مراد ہیں, اس میں سے جو ہے وہ اچھی بات کو لے لینا. تو یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کا لفظ استعمال کر دیا, تو اس کی وجہ سے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی کہ پورا قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ احسن الحدیث ہے, جیسے کہ یہاں پہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حدیث کے لفظی معنی اس کلام یا قصے کے ہیں جو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لفظی معنی ہے حدیث کے, اور اصطلاحی معنی نبی علیہ السلام کی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے, وہ اصطلاحی معنی کہلائیں گے حدیث کے. ٹھیک ہے, تو حدیث کے لفظی معنی اس کلام یا قصے کے ہیں جو بیان کیا جاتا ہے. قرآن کو احسن الحدیث فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہتا بولتا ہے اس سب میں احسن الکلام قرآن ہے. وہ ان عورت کا قصہ آپ نے یقیناً مشاہد سے سنا ہوگا کہ جو کہ قرآن ہی کے الفاظ میں جواب دیا کرتی تھی, ہے نا, ان کا لمبا سا واقعہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے قرآن کی یہ والی آیت پڑھ دی, ان سے کوئی اور بات پوچھی انہوں نے قرآن کی وہ والی آیت پڑھ دی, انہوں نے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ ہی منہ سے نہیں نکالا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اسی آیت کی تحت انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بس میں نے تو اب قرآن کے علاوہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہی ہے احسن الحدیث. بہرحال وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھی, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اور صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا نہیں کیا, تو کیا وہ ان سے آگے بڑھ گئیں وہ عورت؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بس ان کا یہ ایک انفراد, یہ تفرد کہلائے گا, اور اچھا ہی تھا یہ تفرد, کی برائی تو نہیں ہے اس کے اندر. اینی ویز, تو فرماتے ہیں کہ آگے قرآن کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں. ایک کتاب متشابہم, متشابہ سے مراد اس جگہ متماثل ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ وہ والی متشابہات نہیں ہیں جو کہ قرآن کے اندر حفاظ کو لگتی ہیں, متشابہات کہ بھائی یہاں پہ بھی ایک جیسے الفاظ ہیں وہاں پہ بھی ایک جیسے الفاظ ہیں. تو کبھی کبھی نا یہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں نا, وہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ متشابہ لگتا ہے نا, تو وہ ادھر سے چھوڑ کر کے وہ کسی اور جگہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر جہاں پہ ابلیس اور اس کا ذکر شروع ہوا, تو اب وہی ذکر جو ہے سورہ طہٰ کے اندر بھی ہے تقریباً انہی الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے, تو متشابہ کبھی لگ جاتا ہے حفاظ کو بھی, تو وہ ادھر چھوڑ کر کے نا ادھر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک متشابہات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی. اور دوسرا ایک وہ بھی ہے کہ قرآن میں ایسے مقامات بھی ہیں جن کا کہ معانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, تو وہ صرف اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی ایک سیکرٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا, تو ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں پر متشابہ سے مراد اس جگہ متماثل ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ایک جیسے سے, یعنی مضامین قرآنیہ ایک دوسرے سے مربوط اور مماثل ہیں, مماثلت رکھنے والے. ٹھیک ہے, اور ربط رکھنے والے, کہ ایک آیت کی تشریح و تصدیق دوسری آیت سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی نہیں ہوتی. یہاں پہ جو مفتی صاحب لکھ رہے ہیں, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہی ساری جگہوں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے, آثار صحابہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک جملہ ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس قرآن کی تفسیر قرآنی سے ہو جاتی ہے, بس اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ورنہ پھر وہ ایک گمراہی کا ایک دوسرا راستہ کھل جاتا ہے اس کے بعد پھر. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ ایک آیت کی تشریح و تصدیق دوسری آیت سے ہو جاتی ہے, اس کلام میں تضاد و تعارض کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بس تشریح اور تصدیق کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسری آیت جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کی نفی کر رہی ہوتی ہے یا تعارض کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ, یہ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کے اندر ہی آپ کو ملے گی, اور اس کی کسی اس کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ حدیث, نہ سنت, نہ صحابہ, نہ کسی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گیا متشابہم کا مفہوم. اور دوسری صفت مسانی ہے, جو مسنا کی جمع ہے, مسنا و ثلاثہ و ربع, دو دو تین تین چار چار شادیاں کرنے کی جو بات ہے, تو تکرار مطلب ہے اس کا. مسنا و ثلاثہ و ربع کا مطلب ہے تکرار, تکرر, مقرر. ٹھیک ہے, کہ جو مسنا کی جمع ہے جس کے معنی مقرر کے ہیں. ٹھیک ہے, تم مرد تو خوش ہو جائیں گے, اچھا قرآن میں مسنا و ثلاثہ و ربع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتے چلے جاؤ, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے اندر, ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ وہ چار کی جو ریسٹرکشن ہے نا وہ حدیث سے آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن سے نہیں آتی. تو پھر اگر قرآن سے آپ شادیوں کا پھر معاملہ کریں گے تو پھر تو مقرر اشار, ایک شادی کریں چلیں جی, مقرر اشار دوسری بھی کریں, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اور چوتھی کے بعد پانچویں, پانچویں کے بعد چھٹی, ہے نا بھائی. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی ہے تو پھر تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی شادی کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی تفسیر جو ہے وہ خالی قرآن سے نہیں ہوتی نا, تو وہ چار کی لمٹ تو حدیث سے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسنا کی جمع یعنی مسانی جو ہے وہ مسنا کی جمع ہے, کہ جس کے معنی مقرر کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے بار بار دہرایا جاتا ہے. تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, یعنی اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پڑھ کر خشیت و حیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا کلوز ریلیشن شپ ہے روح کا اور جسم کا. ٹھیک ہے, روح کے اوپر کوئی بات اثر کرتی ہے, کیونکہ قرآن تو ایک خالصتاً روحانی چیز ہے. یعنی یہ دیکھیں, جسم سے انٹر ہوتی ہے, کہاں سے انٹر ہوتی ہے ہمارے روح کے اندر, کانوں سے انٹر ہوتی ہے نا, تو کان تو فزیکل باڈی کا حصہ ہے نا, وہ پورا کا پورا ایئر ڈرمز تک پہنچتی ہے, ایئر ڈرمز سے پھر وہ جو ہے وہ ہمارے برین کے اندر جاتی ہے, برین اس کو پروسیس کرتا ہے اور پھر وہ وہاں سے عقل میں داخل ہوتی ہے, جو کہ روح کا حصہ ہے. برین جسم کا حصہ ہے, عقل روح کی چیز ہے, وہ عقل میں داخل ہوتی ہے, اور عقل سے داخل ہو کر کے وہ دل کے اوپر, یعنی جو روحانی قلب ہوتا ہے روح کا صدر مقام, اس کے اوپر جا کر کے اثر کرتی ہے, اور اس کا اثر پھر واپس ریٹرن ہوتا ہے جسم کے اوپر. اور جسم میں جیسے کہ کل بات ہوئی تھی, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کہ وہاں سے انٹر, جسم سے انٹر ہو کر کے روح, اور روح سے ری باؤنڈ ہو کر کے واپس جسم کے اوپر اثر کرنا شروع کیا اس نے, اور بال کھڑے ہو گئے, ہے نا, سردی سی کپ کپی آ گئی, جسم جو ہے وہ اس کے اندر ایک شیکنگ شروع ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی تو ساری باتیں ہیں جو کہ ابھی جو کرونا کے مسئلے شروع ہوئے ہوئے ہیں نا, تو اس میں نا ان باتوں کو یا تو لوگ بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں, بالکل ہی ڈینائی کر دیتے ہیں, بلکہ نہیں کوئی نہیں, یہ تو بس ایسی فضول کی باتیں, دواؤں کی بات کرو تم, جو 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 فزیکل میڈیسن ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں کلوروکوئن ہے یا کوئی اور جو ہے وہ ڈپریس اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہیں نا, تو تم تو بس ان کی بات کرو, یہ میرے سمجھ میں آتی ہیں, یہ فزیکل چیزیں ہیں نا, یہ جو تمہاری جو روحانی علاج یا روحانی طور پر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا یا جو ہے وہ یہ ساری تو رہنے دو بس ان ساری باتوں کو تم, ہے نا, یا یہ کہ جو لوگ ان باتوں کو ذرا اہمیت دیتے بھی ہیں, کہ ہم ہی مشائخ کی باتیں سن لیتے ہیں, ہے نا, ان کو ان کا انکار نہیں کرتے, ان سے دشمنی نہیں کرتے, وہ بھی ان کو سن کر کے سائڈ پہ, جہاں پہ ان کو بعد میں دیکھیں گے, ٹائم ملے گا نا, جب فرصت ملے گی نا تو پھر ان کو بھی دیکھ لیں گے, ابھی تو تم ذرا مٹیریل باتیں کرو میرے ساتھ, ابھی تو ذرا تم فزیکل باتیں کرو, یہ تو سائڈ میں رکھوں گا, بعد میں دیکھوں گا ان چیزوں کو, ہے نا. لیکن حقیقت کیا ہے, اللہ تعالی نے نام بنایا نا, اس کے اندر جسم اور روح جو ہیں وہ ایسے انٹیگریٹڈ ہیں, ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو کسی صورت الگ نہیں کر سکتے, کسی موقع پر الگ نہیں کر سکتے, کسی معاملے میں ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. کہ جی بس جسم کا علاج کروں گا اور روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے سے, روح کو بالکل آپ چھوڑ دیں, سائڈ پہ رکھ دیں, ابھی تو جی جسم کی بات کرتے ہیں پہلے, ہے نا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ پیوست ہوئی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے, جیسے کہ کھال چپکی ہوئی ہوتی ہے نا ٹیشوز کے ساتھ, مسلز کے ساتھ کھال چپکی ہوئی ہوتی ہے. کھال کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ادھیڑنا پڑے گا اس کو الگ کرنے کے لیے, جس سے کہ تکلیف ہوتی ہے, شدید قسم کی تکلیف. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایسی پیوست ہوئی ہوئی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے روح اور جسم جو ہے وہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوئے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں الگ کر سکتے. یہ مسئلہ ہے آج کی جو موڈک, جو پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کو ذرا ڈانٹ بھی پڑ گئی تھی کہ ہم تو آپ لوگوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے, ایک حد تک بلیو کرتے ہیں بس آپ کی باتوں کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو جس کو کہ ایلوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں, یہ جو آج کی جو 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 میڈیکل سائنس یورپ سے بن کر کے دنیا کے اوپر مسلط ہوئی ہے نا, ہے نا, یہ روحانیت سے بالکل قطع کر کر کے الگ بنایا ہے انہوں نے اس کو. اس سسٹم کے اندر روحانیت کو انہوں نے مار کر کے پھر اس سسٹم کو بنایا ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایکسپلوئٹیشن کتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر, ہے نا. اس کے اندر یعنی ایک معذرت کے ساتھ, شاید معذرت کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن بہرحال کر لیتے ہیں اخلاقی طور پر, ہے نا, ڈاکٹر حضرات سے اور خواتین سے. ایک ہمارے ہوتے تھے جب یہ آج جس زمانے میں پڑھنا وڑھنا شروع کیا تھا دینی علوم وغیرہ کو, تو ہمارے ایک انکل ہوتے تھے, شکاگو کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی. اس زمانے میں وہ 35 سال ان کو ہو گئے تھے امریکہ میں آئے ہوئے, تو بڑی ان کی بڑی اسٹیبلشڈ ان کی پریکٹس تھی اور سب کچھ تھا, بہت میرے لحاظ سے بہت نیک آدمی تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر نا ایک وہاں پہ انشورنس کا سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے مڈل ایسٹ میں بھی آپ انشورنس کے بغیر اپنا علاج نہیں کر سکتے. پاکستان انڈیا میں تو شاید پینلز ہوتے ہیں, کمپنی کے پینلز ہوتے ہیں, لیکن یہ مڈل ایسٹ میں بھی وہی انشورنس والا سسٹم ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی وہی انشورنس والا سسٹم, کہ آپ کسی انشورنس کمپنی سے سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ جب آپ ہسپتال جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو اس کا جو بل ہے نا وہ انشورنس کمپنی پے کرے گی. وہ نا اتنا بڑا بل ہوتا ہے کہ آپ تو نہیں پے کر سکتے, یا پے کریں گے تو آپ کی جمع پونجی ویسی ختم ہو جائے گی. تو انشورنس کمپنی کا سسٹم ہوتا ہے امریکہ میں بھی. تو اس کے لیے نا آپ کے پاس دو آپشنس ہوتے ہیں. اس وقت کم از کم میرے پاس دو آپشنس تھے. وہ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس کو ایچ ایم او کہتے ہیں, دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک پرائمری کیئر فزیشین پی سی پی, کسی ڈاکٹر کو, کسی جنرل فزیشین کو, جنرل پریکٹیشنر کو آپ اپنا پی سی پی بنا لیں, ہے نا. پھر وہی کانسیپٹ مجھے بعد میں بہت شیخ کے اندر بھی بڑا سمجھ میں آیا کہ شیخ بھی تو پی سی پی ہوتا ہے اصل میں. anyway, تو پی سی پی آپ کسی ڈاکٹر کو سلیکٹ کر لیں, پھر اس کے بعد نا جب بھی آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہوگا آپ جائیں گے اپنے پی سی پی کے پاس, پرائمری کیئر فزیشین کے پاس, اور اس کو بتائیں گے کہ جی مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے, مجھے فلانی چیز ہو رہی ہے, مجھے فلانا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. اگر وہ چھوٹا مسئلہ ہوگا جو کہ وہ جنرل پریکٹیشنر خود سے سالو کر سکتا ہے, تو وہ خود ہی آپ کو پرسکرپشن لکھ کر کے دے دے گا, ورنہ وہ آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی طرف بھیج دے گا, ہے نا, کہیں ریفر کر دے گا وہ آپ کو. لیکن ہر مسئلے میں جانا آپ نے اپنے پی سی پی کے پاس ہے, بالکل جیسے تصوف میں شیخ کے پاس, ہر مسئلے میں اسی طرح پی سی پی کے پاس, بالکل یہی سسٹم ہے. تو مجھے کرنا تھا سلیکٹ ایک پی سی پی. تو میں نے نا انکل سے پوچھا, وہ جو بہت دیندار ماشاء اللہ اچھی سی داڑھی بھی تھی, ہمارے ساتھ دین کے علوم بھی پڑھتے تھے بیٹھ کر کے, فجر کے بعد آ جاتے تھے, وہ بھی پڑھنے کے لیے کتابیں صرف ناف کی کتابیں زمانے میں چل رہی تھیں, تو بڑے نیک مجھے لگتے تھے, بہت اچھے تھے اور بہت اچھا تعلق تھا میرا ان سے. تو میں ان سے پوچھا کہ انکل مجھے نا کوئی پی سی پی سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ مجھے کسی نیک ڈاکٹر کا بتائیں, کوئی ایسا ڈاکٹر بتائیں جو بہت نیک ہو, میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں, اس کو پی سی پی بنا لیتا ہوں. ہیں بہت سارے پاکستانی اور مسلمان ڈاکٹر وہاں موجود تھے. تو انکل نے نا بڑے زبردست انداز میں نا ایک جواب دیا. کیا جواب دیا جی کو پتا ہے؟ وہ جواب بتایا شاید میں نے پہلے بھی. وہ انہوں نے جواب دیا کہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے, کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہوتا. کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر نیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو میں پریشان, میں تو یعنی عجیب کہتا نا جیسے سٹ پٹا سا گیا میں کہ بھئی یہ کیا بات ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں کیا. اچھا ان کے اپنے ڈاکٹر جو تھے, اور ان کے اپنے بیٹے بھی ڈاکٹر تھے جو کہ شیخ بھی تھے عالم بھی تھے. میں نے کہا آپ کے اپنے بیٹے ماشاءاللہ نیک تو ہیں, तो कहने लगे मुझसे पूछो ना, मैं बाप हूं। ठीक है, तो बहरहाल ये बात मुझे याद है। बहरहाल बिलाखिर क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा अच्छा अंकल ऐसा करते हैं, मैं आपको ही अपना पीसीबी बना लेता हूँ, और यही किया मैंने। फिर मैंने उनको ही अपना पीसीबी बना लिया। अब उन्होंने मुझसे क्या है, मुझसे क्या करना था उन्होंने कोई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चलता रहा मामला। बहरहाल तो डॉक्टरों से माजरत के साथ, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत माशाल्लाह हज उमरे करने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटीज की बात इधर नहीं हो रही है, लेकिन इन जनरल जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो है ये रूहानियत की का गला घोट करके ये सिस्टम बनाया गया है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो हकीम होते थे ना हमारे, जो ट्रेडिशनल जिनको के आज उनके कुछ बाकियात बच गई हैं खाली, है ना, उनके ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। बेशक वो डॉक्टर नेक भी बन जाए ना, बहुत दाढ़ी भी आ गई, बुरका भी पहनना शुरू कर दिया, और जो है वो नमाजें भी पाबंदी से पढ़ रही है, हत्ता के कुछ जो है वो पर्दा भी करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर होने के बावजूद पर्दा भी करना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ओवरऑल सिस्टम जो है ना, ये जो बॉक्स है, ये इस किस्म के इलाज का जो एक बॉक्स है जिसके अंदर वो सोचते हैं, जिसके अंदर वो तालीम हासिल करते हैं और जिन उसूलों के तहत वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ये सारा मसला इस सिस्टम का है। ठीक है, इस सिस्टम को वो तब्दील नहीं कर रहे होते, ना करने ना उनकी उनके लिए मुमकिन है इस सिस्टम को तब्दील कर देना, है ना। करना ये चाहिए उनको, ये जो डॉक्टर्स हजरात है ना जो सुन भी रहे हैं, करना उनको ये चाहिए कि भाई आप बेशक सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम जो आपके एतमाद वाले लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनको तो सच बात बताए ना, उनको तो सही, उनके सामने तो ये ना करें ना कि जी मैं तो पाबंद हूं तो मैंने तो वही कहना है जो मुझे ऊपर से बताया जा रहा है कहने के लिए, है वही कहना है जो मुझे ऊपर से बताया जा रहा है, मैंने वही आपको बोलना है, लकीर का फकीर जिसको कहते हैं भाई, क्यों आपकी मजबूरी है ऐसी लकीर की फकीरी वाली, खुद अपनी अकल को तो इस्तेमाल करें ना, कुछ जरा बाहर निकल के तो देखना शुरू करें ना, स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन नहीं, वे बहुत सारे ऐसे हैं इसके लिए तैयार नहीं है, है ना, वही लकीर की फकीरी वाला सिस्टम चला करके रखना है। भाई अपनों के साथ आपको क्या मसला है, क्यों नहीं आप बात को खोल करके लोगों के सामने रखते। काफिर ये काम कर रहे हैं, काफिर डॉक्टर्स इतने दुनिया में मौजूद हैं जो कि दूध का दूध पानी का पानी, हक को हक कहने के लिए तैयार हैं इस वक्त, लेकिन मुसलमान नहीं, जान जाती है उनकी बात करते हुए। और नेक माशाल्लाह इतना नमाजी परहेजगार और फलाना नहीं ढमकाना नहीं, है ना, तो क्या हो गया आपके अपनों को, ऐसी क्यों क्यों इस किस्म का एटीट्यूड बना करके रखा हुआ है ना। लोग तो फिर काफिरों की तरफ जाएंगे, तो कहेंगे काफिर ज्यादा अच्छे हैं जो कि कम अज कम जो है वो मजबूरियों से बाहर निकल करके तो कम अज कम बात कर रहे हैं अपनों से। नहीं, होम्योपैथिक भी उन्हीं की बनाई हुई चीज है, होम्योपैथिक रूहानियत के करीब कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इस वाले सिस्टम जो कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वाला और ये जो एक 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 प्रेवलेंट किस्म का जो ये वाला मेडिसिन का सिस्टम है ना, फॉर इवन होम्योपैथी उससे थोड़ी बेहतर है, अगरचे कि वो भी काफिरों की बनाई हुई चीज है, ठीक है, लेकिन वो भी जरा क्योंकि वो हिस्टोरिकली जरा पहले से वो उसकी उसकी चीजें आई हुई है ना, तो शायद इस वजह से होम्योपैथिक के अंदर फिर आपको कुछ जो है ना वो थोड़ी बहुत तमीज नजर आती है। ठीक है, हर डॉक्टर की मेडिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है कि क्या हो सकता है। बहरहाल तो ये रूहानियत और जिस्मानियत जो है ना ये अलग अलग नहीं हो सकती। जब ही जब 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 मौत का फरिश्ता रूह खींचने के लिए आएगा ना, तो वो रूह निकलना जो है वो सबसे ज्यादा अजियतनाक मरहला होगा। क्यों? इसलिए कि एक एक पोरे पोरे में से रूह निकल रही होगी, एक एक गोशे गोशे में से रूह जो है वो खींच करके बाहर निकाली जा रही होगी। ठीक है ना, तो वो क्यों? क्योंकि वो है वहां पे मौजूद, एक एक बॉडी सेल के साथ रूह का ताल्लुक है, और आप जो है वो इलाज ऐसे करते हैं कि जैसे रूह तो कोई चीज ही नहीं है। कोरोना को अगर कोई जरा तवज्जो से इस बात को समझे ना, और अपने बड़ों की बात पर एतमाद के साथ जरा देखे ना इन चीजों को, तो ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, इनके अपने लिटरेचर जो है वो इस बात के ऊपर अब तो खुल खुल करके ये ऐलान कर रहे हैं इन सब बातों को। तो आयत मस्कूरा को हर्फ इस्तफाम अफमनशी से शुरू, अच्छा ये हो गया था, और नजर ये भी हो गया था मसानिया تو دوسری صفت مسانی ہے جو مسنا کی جمع ہے. اچھا تخشیر منہ جلود الذین یخشون ربهم, یعنی اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ڈرنے والوں کا قرآن پڑھ کر خشیت و حیبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ٹھیک ہے, نہیں یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہر ڈاکٹر کی اتنی زیادہ نہ ہو میڈیکل انڈرسٹینڈنگ, تو بھائی اس کا قصور ہے, کیوں نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ میڈیکل انڈرسٹینڈنگ. بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ تو ایک یعنی ایک نان میڈیکل پروفیشنل کو بھی یہ باتیں, اتنی ہر چیز کو تھوڑی اتنی ٹیکنیکل ہے, ایک نان میڈیکل پروفیشنل کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک 5 سال MBBS کرنے والا اور پھر 2 سال ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر اس کو یہ ٹرم سمجھ میں نہ آئے, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ماننے کے لیے آج تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ عقل کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے یا جو اپنی جو 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 دنیاوی غرض ہے, جو اپنی شہوتیں ہیں, جو اپنی خواہشات ہیں, وہ غالب آ جاتی ہیں, اس وجہ سے وہ اس طرف دیکھنا نہیں چاہتے یا وہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے, ہے نا. اور خوف ایسا ہے سسٹم کا کہ جیسے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہیں اور بات کو سن لیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, ہے نا. تو یہی خوف لگتا ہے کہ سسٹم کا بھی یہی خوف ہے کہ میں نے کوئی بات کری اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, ہے نا, اور مجھے جاب سے نکال دیں گے. بھائی وہ نہیں ہے موجود, وہ خدا کی طرح ہر جگہ علم کے ساتھ موجود نہیں ہے. آپ کے اتنا خوف طاری ہے آپ کے اوپر کہ حق بات جو ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہتے لوگوں کے سامنے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی تلاوت قرآن کا اثر کبھی عذاب کی وعید سن کر یہ ہوتا ہے کہ بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی رحمت و مغفرت کی آیات سن کر یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور قلب سب اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے, جیسے کل بات ہوئی تھی کہ کچھ کی حالت اس سے بھی زیادہ ہوتی تھی کہ ایون جو جسمانی قلب ہوتا ہے اس کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں, حتیٰ کہ سینہ مبارک نبی علیہ السلام کے اس میں سے پتیلی کے ابلنے کی جیسی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں, ہانڈیا جیسی ابلتی ہے ہانڈیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی ہے نا, لیکن ہم اپنے بدن پہ بال کھڑے کرنے کے لیے کچھ کوشش تو کریں نا اس قسم کی, ہے نا, گناہوں کا پیچھا چھوڑیں گے تو پھر کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر ہے نا پھر جہنم کی آگ ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی. لیکن عجیب ہمارے معاملات کچھ اور ہی ہے. anyway, تو یہ جو آیت ہے اس کو ہمارے مشائر جو ہیں وہ ایک اور بھی مفہوم سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان ذکر قلبی جس کو مراقبہ, ایکچولی ذکر قلبی کا لفظ استعمال کرتے بھی ہیں نہیں بھی کرتے, مراقبہ جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف مشائخ کے یہاں تھوڑے تھوڑے مختلف قسم کے مراقبے ہوتے ہیں, تو مراقبے کے لیے بہرحال انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ جائے اور آلتی پالتی مار کر کے, یا تو جب اس طریقے سے انسان بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک عام صحت رکھنے والا آدمی بھی جب بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر شدید تکلیف ہوتی ہے, پیروں میں تکلیف ہوتی ہے اور خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور پیر سن ہو جاتے ہیں وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اگر کوئی اور فزیکل ایلمنٹ ہے تو پھر تو نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے آرتھرائٹس وغیرہ کا اور کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے. بیٹھنے سے جو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں نا, یہ تکلیفیں کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انسان کا جسم جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے عادی ہو جاتا ہے. تو ہمارے مشائخ اسی آیت کو اس کی دلیل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قلوب کے نرم ہونے سے پہلے جلود کے نرم ہونے کا ذکر کیا, اور جلود سے یہاں پر مراد پورا جسم لیا, تو پہلے انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی یاد کی حالت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا قلب اللہ کی یاد کے لیے تیار ہوتا ہے. قرآن کے اندر جو ترتیب ہے الفاظ کی, وہ ترتیب بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے کہ کون سی چیز اللہ پہلے ذکر کر رہے ہیں, کون سے لفظ کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں. جلود کو پہلے ذکر کیا, قلوب کو بعد میں ذکر کیا, اس سے اس کا جو ہے وہ بالترتیب ہونا بھی پتہ لگتا ہے. پہلے جسم پھر اس کے بعد قلوب، یعنی قلوب کا مطلب یہاں پر روح، ٹھیک ہے؟ تو مراقبے کے دلیل یا مراقبے کے اس مسئلے کو حل بتانے کے لیے بھی یہی آیت مشائخ بطور دلیل کے استعمال کرتے ہیں. اچھا، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو گروپ آف آیات ہیں وہ ابھی کلاس میں شروع کریں گے. کسی کو کوئی سوال ہے یا چلے کوئی اعتراض بھی ہے تو بلا تکلف پوچھ لیا کرے. کوئی ہے سوال کسی کو دونوں طرف کی کلاسوں میں؟ ورنہ پھر دعا کر کے ختم کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں پھر دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربی العلی الحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم، آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کو پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ، ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما. اے اللہ، ہم سے اب تک جو بھی بد اخلاقی ہو چکی، اے اللہ، جس کا بھی دل دکھا دیا، جس کو بھی اذیت پہنچا دی، اے اللہ، ہم ان سب کے اوپر تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں. اور اے اللہ، تجھ سے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بھی ہمیں معافی دلوا دے جن کے ساتھ ہم اس بد اخلاقی کا مرتکب ہوئے ہیں. اے اللہ، تیرے لیے بہت آسان ہے معاف کر دینا بھی. اے اللہ، تیرے لیے بہت آسان ہے معافی دلوا دینا بھی. اے اللہ، ہمیں معاف فرما بھی دینا. اے اللہ، ہمیں معافی دلوا بھی دینا. اے اللہ، جس کسی قسم کا بھی ہم نے ان کا نقصان کیا ہے، اے اللہ، اس نقصان کو پورا بھی فرما دینا. اے اللہ، اس نقصان کو دور بھی فرما دینا. اے اللہ، تو یقیناً ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اے اللہ، تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان بوجھوں سے نجات دلا دے تاکہ قیامت کے دن ہم تیرے سامنے ایسے حاضر ہو سکیں کہ ہمارے اوپر کوئی بھی بوجھ نہ ہو. اے اللہ، ہم اپنے اختیار سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ اے اللہ، باقی ماندہ زندگی کے اندر ہمیں بہترین اخلاق کے ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کے دوسرے بندوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ، ہمارے اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. اے اللہ، اس کی باتوں کو ہمارے خلاف حجت کے طور پہ استعمال نہ فرمانا، بلکہ اے اللہ